والرابعة العرفية العامة وهي التي حكم فيها بدوام ثبوت المحمول للموضوع أو سلبه عنه ما دام ذات الموضوع متصفا بالوصف العنواني كقولنا بالدوام كل كاتب متحرك الأصابع ما دام كاتبا وبالدوام لا شيء من النائم بمستيقظ ما دام نائما. بھائی گزشتہ سبق میں موجہات میں سے جو بفائت ہیں ان کے بارے میں ہم نے پڑھنا شروع کیا تھا اور تین بفائت گزرے تھے، پہلا ضروریہ مطلقہ، دوسرا دائمہ مطلقہ اور تیسرا مشروطہ عامہ. ضروریہ مطلقہ کس کو کہتے تھے؟ جس میں موضوع کے لیے محمول کا ثبوت ضروری ہو گئی، جس محمول کا حکم وہ جو موضوع پر لگایا گیا ہے اس کا ہونا ضروری ہو، جب تک ذات موضوع موجود ہے، یا موضوع محمول کا سلب موضوع سے ضروری ہو جب تک ذات موضوع موجود ہے، جبکہ دائمہ جو ہے اس میں محمول کا ثبوت موضوع کے لیے دائماً ہوگا یا محمول کا سلب موضوع سے دائماً ہوگا، اور مشروطہ عامہ بھئی جس میں محمول کا ثبوت موضوع کے لیے ضروری ہوگا جب تک ذات موضوع موصوف ہو وصف عنوانی کے ساتھ. بھائی اس میں ایک شرط ہوتی ہے، بھائی سمجھ میں آیا؟ بھائی مادہ مکاتبن جیسے کچھ قید آئی تھی اس کے اندر. آج ہم چوتھا پڑھیں گے، کہتے ہیں والرابعۃ العرفیۃ العامۃ، اور چوتھا جو ہے بفائت میں سے العرفیۃ العامۃ، وہ عرفیہ عامہ ہے. وہی التی، اور یہ وہ قضیہ ہے، حکم فیہا کہ جس کے اندر حکم لگایا جائے، بدوام ثبوت المحمول للموضوع، موضوع کے لیے محمول کے ثبوت کے دوام کا حکم لگایا جائے، اوصل بھی عنہ یا اسے سلب کیا جائے، ما دام ذات الموضوع متصفا بالوصف العنوانی، جب تک ذات موضوع متصف ہے کس کے ساتھ؟ وصف عنوانی کے ساتھ. بھئی مشروطہ عامہ اور عرفیہ عامہ بالکل ایک جیسے ہیں، صرف فرق اتنا ہے کہ مشروطہ عامہ جو کل آپ نے پڑھا تھا اس میں ضرورت کی قید تھی، جبکہ عرفیہ عامہ میں دوام کی قید ہے. بھائی اس میں کون سی قید تھی مشروطہ عامہ میں؟ ضرورت کی. کیا تھا وہ؟ کل کاتب متحرک الاصابع بالضرورت، یہ بالضرورت کی قید تھی ما دام کاتباً. اب جو آئے گا عرفیہ عامہ اس میں ضرورت کی جگہ دوام کی قید ہوگی. بھائی دوام کی، جیسے کہ قولنا، جیسے کہ ہمارا قول ہے بالدوام کل کاتب متحرک الاصابع ما دام کاتبا، کہ ہر کاتب جو ہے وہ متحرک الاصابع ہے، انگلیوں کو ہلانے والا ہے. بالدوام کس طریقے پر؟ دوام کے طریقے پر. ما دام کاتباً، جب تک وہ کاتب ہے، یعنی جب تک اس کے لیے وصف عنوانی ثابت ہے. بس بھائی یہاں موضوع کو ہم نے کس کے ساتھ تعبیر کیا؟ کل کاتبین، دیکھا یہ ہے وصف موضوع کو جن لفظوں سے تعبیر کیا جائے وہ کیا کہلاتا ہے؟ وصف عنوانی. میں کہتا ہوں الانسان حیوان، تو میں نے یہ موضوع کو انسان کے لفظ سے تعبیر کیا، یہ ہے وصف عنوانی. اور یہاں پر میں نے تعبیر کیا کل کاتبین سے، تو کاتب کے لفظ کے ساتھ موضوع کو تعبیر کیا، تو یہ کیا ہے؟ وصف عنوانی. تو جب تک وصف عنوانی ثابت ہے کس کے لیے؟ ذات موضوع کے لیے. اس وقت تک دائماً یہ محمول بھی ثابت ہے کس کے لیے؟ موضوع کے لیے. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ ذات موضوع جب تک متصف ہے کس کے ساتھ؟ وصف عنوانی کے ساتھ. اس وقت تک محمول ثابت ہے کس کے لیے؟ موضوع کے لیے. اور کس طریقے پر؟ دوام کے طریقے پر بھائی. تو مشروطہ عامہ میں کس طریقے پر تھا؟ ضرورت کے طریقے پر ضروری تھا، جبکہ یہاں دوام کی قید ہے بھائی. یہ تو تھی ایجاب کی مثال بھائی، قضیہ موجبہ. اب اگلی مثال دے رہے ہیں سالبہ کی. وَبِالدَّوَامِ لَا شَيْءَ مِنَ النَّائِمِ بِمُسْتَيْقِظٍ مَا دَامَ نَائِمًا، اور دوام کے ساتھ کوئی بھی سونے والا، نائم سونے والا، مستيقظ بیدار کو کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ کس کو کہتے ہیں؟ بیدار. تو کہتے ہیں وَبِالدَّوَامِ لَا شَيْءَ مِنَ النَّائِمِ بِمُسْتَيْقِظٍ مَا دَامَ نَائِمًا، کہ کوئی بھی سونے والا بیدار نہیں ہے دوام کے طریقے پر، ما داما نائما، جب تک وہ سویا ہوا. جب تک وہ سویا ہوا ہے وہ بیدار نہیں ہے بھائی، یہ تو آپ بھی جانتے ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ دونوں ضد ہیں ایک دوسرے کی، بیدار ہونا اور سونا. سویا ہوا ہے تو بیدار نہیں ہے، بیدار ہے تو سویا ہوا نہیں ہے. تو کہتے ہیں لاش، کوئی بھی سونے والا وہ بیدار نہیں ہے دوام کے طریقے پر، جب تک وہ سویا ہوا ہے، جب تک وہ سویا ہوا ہے. معنی سمجھ میں آ گیا بھائی؟ اب اس کو عرفیہ عامہ کیوں کہتے ہیں بھائی؟ عرفیہ عامہ اس کو اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ جو قضیہ سالبہ ہے، وَبِالدَّوَامِ لَا شَيْءَ مِنَ النَّائِمِ بِمُسْتَيْقِظٍ مَا دَامَ نَائِمًا، اس کو اگر جہت کے بغیر بھی ذکر کیا جائے، دوام کی قید نہ لگائیں، لَا شَيْءَ مِنَ النَّائِمِ بِمُسْتَيْقِظٍ، تو اگر اس میں جہت کو ذکر نہ کیا جائے پھر بھی عرف میں یعنی عادت میں عام لوگ اس کا یہی دوام والا معنی سمجھتے ہیں. عام لوگ کیا ہیں؟ عرف میں عادت میں عام لوگ بھی اس کا یہی دوام والا معنی سمجھتے ہیں بھائی. بے شک آپ ذکر نہ کریں، آپ کہتے ہیں بھائی لا شیء من النائم بمستيقظٍ، کیا معنی؟ کوئی بھی سونے والا بیدار. عام لوگ بھی یہی معنی سمجھتے ہیں کہ سونے والا بیدار نہیں، جب تک دوام کے ساتھ، جب تک وہ سویا ہے تب تک بیدار نہیں ہے بھائی، ظاہر سی بات ہے بھائی. تو عام لوگ بھی چونکہ یہ سالبہ سے اس کا یہی معنی سمجھتے ہیں اس لیے اس کا نام کیا رکھا گیا؟ عرفیہ عامہ. تو اس وجہ سے اس کو عرفیہ کہتے ہیں بھائی، عرفیہ. اور عامہ، عامہ اس کو کیوں کہتے ہیں؟ وجہ اس کی یہ کہ آگے ایک اور موجہ آ رہا ہے، عرفیہ خاصہ، یہ اس سے عام ہے، اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ عرفیہ عامہ کہتے ہیں بھائی، عرفیہ عامہ. سورت سمجھ میں آ گئی؟ جیسے مشروطہ عامہ تھا اس کو عامہ کیوں کہتے تھے؟ کیونکہ مشروطہ خاصہ آ رہا ہے، یہ اس کے مقابلے میں عام ہے، اس لیے اس کو مشروطہ عامہ. تو وہ بھی مشروطہ، یہ بھی مشروطہ، لیکن یہ عام ہے وہ خاص، تو اس کو مشروطہ عامہ کہتے ہیں. وہ آئے گا، وہ ہے مشروطہ خاصہ. یہاں بھی آیا عرفیہ عامہ، ایک اور آگے عرفیہ خاصہ آ رہا ہے، تو یہ بھی عرفیہ، وہ بھی عرفیہ، لیکن اس میں یہ عام ہے، اس میں عموم ہے اور وہ خاص ہے، تو اس کا نام عرفیہ عامہ رکھا اور اس کا نام عرفیہ خاصہ رکھا بھائی. مانا اچھی طرح سمجھ میں آ گیا؟ وجہ تسمیہ پتہ چل گئی بھائی. والخامسۃ، اور پانچواں جو ہے بصائت میں سے، الوقتیت المطلقۃ، وقتیہ مطلقہ ہے بھائی، وقتیہ مطلقہ. وہی اللتی اور یہ وہ قضیہ ہے حکیمہ فیہا جس میں حکم لگایا جائے بضرورت ثبوت المحمول للموضوعی موضوع کے لیے محمول کے ثبوت کے ضروری ہونے کا وہی بات بار بار بیان ہو رہی ہے بھائی موضوع کے لیے محمول کے ثبوت کے ضروری ہونے کا حکم لگایا جائے اور نفی ہی عنہ یا اسے نفی کا حکم لگایا جائے فی وقت معین من اوقات الذاتی کسی وقت معین کے اندر من اوقات الذاتی اس ذات کے اوقات میں سے اس ذات کے اوقات میں سے کسی معین وقت کے اندر محمول کا ثبوت موضوع کے لیے ضروری ہے اور کسی معین وقت کے اندر محمول کا سلب موضوع سے ضروری ہے تو اس میں بھی ثبوت بھی ضروری اور سلب بھی ضروری لیکن ثبوت ضروری ہے کسی معین وقت میں اسی طرح ہر وقت نہیں کسی معین وقت میں اور سلب بھی ضروری ہے لیکن ہر وقت نہیں بلکہ کسی معین وقت میں بھائی کما تقول جیسے آپ کہتے ہیں کل قمر منخسف بالضرورت وقت حلولۃ الارض بینہ وبین الشمس بھائی دیکھیے زمین کے گرد چاند گھومتا ہے اور پھر زمین بھی تقریباً گیند کی مانند چاند بھی گیند کی مانند گول ہیں تو زمین کے گرد چاند گھومتا ہے اور پھر یہ زمین اپنے چاند سمیت سورج کے گرد گھوم رہی ہے بھائی چاند زمین کے گرد گھومتا جا رہا ہے اور زمین کس کے گرد گھوم رہی ہے سورج کے گرد گھومتی جا رہی ہے قدیم مناطقت یہ تو جدید چیز بات بتلا رہا ہوں آپ کو قدیم تو یہی کہتے تھے کہ یہ سورج اور چاند زمین کے گرد گھومتے ہیں حالانکہ چاند تو ٹھیک ہے گھومتا ہے زمین کے گرد لیکن سورج زمین کے گرد نہیں گھومتا بلکہ زمین کیا ہے سورج کے گرد گھومتی ہے بھائی یہ اب جدید سائنس بتلاتی ہے بھائی اور تو یہ چاند جب زمین کے گرد گھوم رہا ہے تو گھومتے گھومتے کسی وقت ایسا ہوتا ہے کہ چاند زمین کے دوسری طرف پہنچا اور زمین سورج اور چاند کے درمیان آ گئی زمین کہاں آ گئی چاند جب گھوم رہا ہے زمین کے گرد تو کسی وقت ایسا ہوتا ہے کہ چاند دوسری جانب پہنچا تو سورج ایک طرف ہے چاند زمین کے دوسری طرف ہے اور جیسے زمین کی اپنی روشنی نہیں ہے زمین روشنی سورج سے حاصل کرتی ہے سورج نکلتا ہے تو دن ہوتا ہے سورج ڈوبتا ہے تو رات ہو جاتی ہے اسی طرح چاند کی بھی اپنی روشنی نہیں ہے وہ بھی روشنی سورج سے حاصل کرتا ہے تو یہ جو چاند ہمیں چمکتا ہوا نظر آتا ہے یہ دراصل اس کے اس حصے پر دن ہوتا ہے اس حصے پر روشنی سورج کی پڑ رہی ہے اور جو حصہ تاریک ہے مثلا آدھا روشن ہے جس وقت تو آدھے پر روشنی پڑ رہی ہے اور آدھا کیا ہے دوسری طرف ہے اس پہ سورج کی روشنی نہیں پڑ رہی. آپ بھی اس کا تجربہ مثلا کر سکتے ہیں اندھیرے کمرے میں ایک طرف سے ٹارچ کی روشنی ڈالیں ٹارچ جلا کر ایک طرف رکھ دیں اس کے سامنے ایک دو گیند رکھتے ہیں بھائی ایک ذرا بڑا ہو ایک چھوٹا ہو یہ بڑا گیند مثلا زمین ہے یہ چھوٹا گیند جو ہے یہ چاند ہے اور یہ جو ٹارچ ہے یہ فرض کریں سورج ہے تو اب دیکھیں ٹارچ کی روشنی زمین کے ایک حصے پر پڑ رہی ہے وہ ہے دن اور جس طرف دوسری طرف کیا ہوگا اندھیرا تو یہ ہے رات بھائی تو چاند اسی طرح گھوم رہا ہے گھومتے گھومتے ایک وقت ایسا آتا ہے کہ چاند دوسری طرف آیا زمین کے اور زمین درمیان میں آ گئی تو اس وقت پھر چاند اب دیکھیے ٹارچ اس طرف ہے درمیان میں زمین ہے اور چاند اس طرف ہے تو اب کیا ہوگا چاند پر زمین کا سایہ پڑے گا زمین بیچ میں نہ ہو پھر تو چاند کے کسی نہ کسی حصے پر ٹارچ کی روشنی پڑ رہی ہے، لیکن جب زمین درمیان میں آ گئی اب کیا ہوگا، زمین سورج کی روشنی پڑ رہی ہے زمین پر اور پیچھے کو زمین کا سایہ جا رہا ہے اور اس طرف آ گیا چاند، تو چاند کے اوپر زمین کا سایہ پڑے گا، اس حالت کو کہتے ہیں چاند گرہن۔ چاند کو کیا لگ گیا، چاند کو گرہن لگ گیا بھائی، سورج سمجھ میں آ گئی بھائی، تو یہ چاند گرہن کی حقیقت ہے بھائی۔ اس طرح چاند پر زمین کا جب سایہ پڑتا ہے تو اس وقت چاند کی روشنی کم ہو جاتی ہے، یا بعض اوقات پھر یہ سایہ بھی دو طرح کا ہوتا ہے بھائی، ایک تو بالکل وہ مرکزی سایہ وہ بالکل سیاہ ہوگا، وہ چاند پر پڑتا ہے تو پورا واضح پتہ لگتا ہے کہ چاند سیاہ ہوتا جا رہا ہے جتنے جتنے حصے پر جوں جوں سایہ بڑھتا چلا جاتا ہے، اور ایک سایہ جو مرکزی سایہ سے ہٹ کر بھی کچھ سایہ سا ہوتا ہے بھائی، وہ سایہ پڑے تو پھر اس میں صرف چاند کی روشنی کم ہوتی ہے، کالا نہیں ہوتا، جبکہ گہرا سایہ پڑے تو چاند پہ جتنے حصے پر وہ گہرا سایہ پڑے گا اتنا چاند ہی کیا ہو جائے گا، کالا ہو جائے گا بھائی، سمجھ میں آئی بات، گہرا ہو جائے گا۔ جیسے دیکھیے اس وقت آپ کمرے میں بیٹھے ہیں، کمرے میں بیٹھے ہیں اور سورج کی روشنی اس وقت براہ راست کمرے میں نہیں آ رہی، دھوپ وہ دور صحن میں ہے، لیکن لائٹ نہ جلائیں آپ پھر بھی کمرے میں روشنی ہوگی یا نہیں، ہوگی، یہ روشنی پھیل جاتی ہے کچھ، سمجھ میں آئی بات، تو اسی طرح جو جب یہ روشنی جو پھیلنے کی وجہ سے وہ جو سایہ ہے سایہ، اس کی میں بھی دو قسمیں کچھ بن جاتی ہیں، یہ تو خیر بہرحال گہری بات آ گئی سائنس کی۔ تو ایک سایہ جو ہوتا ہے بالکل گہرا ہوتا ہے بھائی، ہاں آپ اپنے سائے پہ بھی کبھی غور کریں، سائے پر تو سائے پر غور کریں تو جو مثلا سورج کی روشنی میں بھی آپ کھڑے ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کا سایہ تو خوب سیاہ ہوگا، خوب گہرا سایہ ہوگا آپ کا بھائی، گہرا سایہ ہوگا نا، لیکن یہ جو سایہ کے بالکل کنارے کنارے ہوں گے یہ بھی تو اسی طرح تیز ہونے چاہیے، ایک طرف روشنی تیز ہو تو دوسری طرف سایہ تیز ہونا چاہیے، لیکن آپ دیکھیں گے ایسا نہیں ہے، جو کنارے ہیں وہاں سایہ مدم ہوتے ہوتے پھر ختم ہوتا ہے، تھوڑا سا وہ بہت معمولی سی چیز ہے، چلیے یہ خیر گہری بات آگے اس کو چھوڑیں، بس اتنا سمجھیں سایہ بھی کس قسم کا ہوتا ہے، جو ایک عین مرکزی سایہ ہے وہ تو گہرا ہوگا، اس کے ساتھ بھی کچھ سایہ کا حصہ ہوتا ہے لیکن وہاں کچھ روشنی بھی آ جاتی ہے اور کچھ سایہ بھی آ جاتا ہے، ملی جلی ایک کیفیت سے بن جاتی ہے، تو چاند بھی اگر یہ والا سایہ پڑے تو صرف چاند کی روشنی کم ہوگی، لیکن اگر درمیان والا سایہ چاند پر پڑے گا تو چاند کا وہ حصہ جتنے جتنے حصے پر سایہ پڑتا چلا جائے گا وہ بالکل تاریک ہوتا چلا جائے گا، بالکل واضح نظر آئے گا آپ کو کہ بھائی چاند کے اوپر ایک سایہ حرکت کرتا ہوا جا رہا ہے، اور اتنا ہی چاند پھر دکھائی بھی نہیں دیتا جتنے پر سایہ پڑ جائے بھائی۔ تو یہ ہے چاند گرہن کی حقیقت بھائی۔ تو چاند گرہن کے وقت کیا ہوتا ہے، زمین سورج اور چاند کے درمیان میں آ جاتی ہے، سورج سمجھ میں آ گئی، تو یہی بات بیان کر رہے ہیں، کما تقول جیسے آپ کہتے ہیں کل قمر منخسف، ہر چاند جو ہے منخسف ہے یعنی اس کو گرہن لگنے والا ہے، ہر چاند کو گرہن لگنے والا ہے، بالضرورتی یقینی طور پر بتیہی طور پر، کب بھائی بتلایا تھا نا ضرور وقتی مطلقہ، کسی معین وقت کے اندر یہ حکم ہوگا، تو ہر چاند کو یقینی طور پر گرہن لگنے والا ہے بھائی کس وقت، وقت حلولت الارض بینہ وبین الشمس، جس وقت بیچ میں آ جائے زمین اس چاند کے درمیان اور سورج کے، حلولت کا معنی کیا، بیچ میں آنا حائل ہونا, جس وقت زمین کیا ہو حائل ہو جائے چاند اور سورج کے درمیان بھائی, تو اس وقت یقینی طور پر چاند کو گرہن لگنے والا ہے بھائی, چاند کو گرہن ہوگا. معنی سمجھ میں آ گیا بھائی؟ اب دیکھیے یہاں چاند پر گرہن کا حکم لگایا گیا, اور کس کیفیت کے ساتھ لگایا گیا؟ ضرورت کے قید کے ساتھ, کہ چاند کو گرہن ضرور لگے گا, یقیناً لگے گا, لیکن ہر وقت یا کسی معین وقت میں؟ معین. اور وہ کون سا وقت ہے؟ جب زمین چاند اور سورج کے درمیان حائل ہو جائے گی, اس کے درمیان میں آ جائے گی. یہ تو تھا موجبہ میں کہ چاند کو گرہن ضرور لگے گا بھائی, ثبوت تھا. اور سالبہ میں ولا شیء من القمر بمنخسف وقت منخسف بضرورت وقت التربیعی, اور کوئی بھی چاند بھائی وہ اسے وہ اس کو گرہن نہیں لگے گا بضرورت یقینی طور پر بدیہی طور پر وقت تربیعی, کس وقت؟ تربیعہ کے وقت میں بھائی, تربیعہ کے وقت میں بھائی. تربیعہ کی دو حالتیں ہیں, ایک تربیعہ اول کہلاتا ہے, ایک تربیعہ ثانی کہلاتا ہے. دیکھیے مہینے میں آپ چاند کی مختلف کیفیتوں کا مشاہدہ کرتے ہیں. ایک حالت ہوتی ہے بالکل مہینے کے ابتدا میں چاند بڑا باریک نظر آتا ہے, اس کو کہتے ہیں ہلال بھائی. کیا کہتے ہیں؟ ہلال. یہ جو باریک سا چاند ہوتا ہے تو یہ پہلے دوسرے اور تیسرے دن تک یہ چاند ہلال کہلاتا ہے, پھر یہ بڑھتا چلا جاتا ہے, بڑھتے بڑھتے آدھا ہوتا ہے. اچھا جب یہ تین دن کے بعد بڑھنا اور بڑھ گیا تو اب اس کو, پہلے تو کہتے تھے ہلال, اب اس کو کہتے ہیں قمر. اب کیا کہتے ہیں؟ قمر. پھر یہ بڑھتا چلا جاتا ہے اور یہاں تک کہ چودہویں رات کو پورا چاند آپ دیکھتے ہیں, اس کو کہتے ہیں بدر بھائی. پھر اس کے بعد چاند پھر چھوٹا ہونا شروع ہوتا ہے اور ہوتے ہوتے تقریباً 27 کو یہ چھپ جاتا ہے 28 کو بھائی, سمجھے؟ مہینے کے آخر میں کیا ہو جاتا ہے؟ پھر بالکل چھپ جاتا ہے. ایک دو دن یہ چھپا رہتا ہے, پھر اسی طرح ہلال کی صورت میں دکھائی دیتا ہے. تو جس وقت ہو چاند پورا, توجہ سے سننا, جس وقت ہے چاند پورا, یاد رکھو اس وقت زمین درمیان میں ہے, چاند دوسری طرف, سورج دوسری طرف. زمین کہاں ہے؟ درمیان میں, اور چاند دوسری طرف ہے. اور انہی دنوں میں پھر چاند کو گرہن بھی لگتا ہے. یہی جن دنوں میں یہ چاند 13, 14, 15 جو ہیں, یہ انہی ایام میں کیا ہے؟ چاند کو گرہن لگتا ہے. کیونکہ اس وقت دیکھیے سورج ہے ایک طرف, زمین ہے درمیان میں, چاند ہے دوسری طرف. جب دوسری طرف ہے اسی وجہ سے سورج کی روشنی پورے پر پڑ رہی ہے اور آپ کو وہ پورا نظر آ رہا ہے. جس پورے حصے پر روشنی پڑ رہی ہے وہ سارا آپ کو نظر آ رہا ہے بھائی, اسی وجہ سے یہ اس وقت پورا دکھائی دیتا ہے. اور انہی دنوں میں چاند گرہن بھی ہوتا ہے, لیکن ضروری نہیں اس وقت. زمین عین بیچ میں آئے گی پھر تو سایہ پڑے گا, لیکن عین بیچ میں نہ ہو, تھوڑی سی بھی ادھر ادھر ہو تو اب چاند تو آپ کو پورا نظر آ رہا ہے لیکن سایہ نہیں اس پہ پڑا, تو گرہن بھی نہیں ہوگا. سورج سمجھ میں آ گئے؟ جبکہ چاند جب ہلال کی حالت میں ہوتا ہے, اس وقت چاند بیچ میں ہے زمین اور سورج کے. بھائی آپ کس وقت چاند, نیا چاند کس وقت دیکھتے ہیں؟ عین سورج غروب ہونے کے بعد دیکھتے ہیں آپ. رمضان میں یا عید پہ چاند دیکھتے ہیں یا نہیں دیکھتے؟ کس وقت تلاش کرتے ہیں؟ مغرب کے بعد آپ دیکھتے ہیں. دیکھو سورج بھی اسی جانب ہے, چاند بھی اسی جانب ہے. اس وقت چاند زمین اور سورج کے درمیان ہے بھائی. اور جب سورج اس طرف ہے چاند کے, تو چاند کی اس طرف روشن ہے اور اس زمین کی طرف اس پہ روشنی نہیں پڑ رہی, اس لیے وہ نظر ہی نہیں آتا. وہ حصہ تھوڑا سا سائڈ پہ ہوتا ہے, عین درمیان میں نہیں, تھوڑا سا ایک طرف معمولی سا ہوتا ہے, چنانچہ اس کا ایک کنارہ وہ جو روشن والا تھوڑا سا ہمیں نظر آنے لگتا ہے, وہی ہلال کی صورت ہوتی ہے بھائی, سمجھ میں آئے. اور ان دنوں میں پھر اگر عین درمیان میں آ جائے تو پھر سورج گرہن ہوتا ہے. اب چاند کس کے درمیان آ گیا؟ زمین اور سورج کے درمیان آ گیا. تو اگر عین درمیان میں آ گیا, سورج کے سامنے آ جائے, تو پھر سورج کے کچھ حصے کو اپنے پیچھے چھپا لے گا اور کیا ہوگا, سورج گرہن ہوگا. پھر اس میں بھی وہی دو کیفیتیں, کبھی تو بالکل وہ چاند, اب دیکھو اب چاند کا سایہ زمین پہ پڑ رہا ہے, پہلے زمین کا سایہ چاند پہ تھا, اب کیا ہے, چاند کا سایہ زمین پر پڑ رہا ہے. اور سایہ کی میں نے بتایا دو کیفیتیں, ایک بالکل عین مرکزی سایہ ہے, وہ تو بڑا تاریک ہوتا ہے. اگر وہ مرکزی سایہ آپ کے ملک پر آیا تو جتنے حصے سورج کے جتنے حصے پر وہ چاند سورج کا کچھ حصہ بالکل آپ سے چھپ جائے گا, سورج سمجھ میں آ گئی, بالکل چھپ جائے گا. وہ مرکزی سایہ آپ پر آ گیا, سورج اتنا ہی جتنا حصہ چاند کے پیچھے ہے اس وقت اتنا چھپ جائے گا. اور کبھی وہ سایہ کا باہر والا کنارہ صرف آپ کے علاقے پر آئے گا, اس وقت سورج چھپے گا نہیں, ہاں اس کی روشنی مدھم ہو جائے گی, اس کی روشنی کیا ہو جائے گی, مدھم آپ کو دکھائی دے گی بھائی. سورج سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ اچھا, تو معلوم ہوا زمین یہ سورج گرہن یہ مہینے کی پہلی تاریخوں میں ہوتا ہے, اور چاند گرہن مہینے کے وسط میں ہوتا ہے. سورج سمجھ میں آ گئی. پھر یہ چاند ہلال سے بڑھتا بڑھتا بڑھنا شروع ہو جاتا ہے, جب آدھا ہو جائے چاند, یہ ہے تربیع کا وقت. یہ کون سا وقت ہے؟ تربیع کا وقت ہے. اسی طرح پھر چاند پورا ہو جائے گا اور پھر دوبارہ کم ہونا شروع ہو جائے گا اور پھر آدھا رہ جائے گا. جب آدھا رہ جائے یہ تربیع ثانی ہے بھائی, وہ تربیع اول تھا جب پہلی مرتبہ بڑھتے بڑھتے آدھا ہوا, اور پھر جب کم ہوتے ہوتے پھر آدھا رہ جائے گا, تو یہ کیا ہے, تربیع ثانی. اور اس وقت چاند یہ وہ سورج ہے, چاند زمین ادھر سامنے ہے, تو چاند دراصل یہاں پر ہے بھائی, زمین اور چاند دونوں سورج کے آمنے سامنے, کوئی درمیان میں نہیں ہے, نہ زمین دونوں کے درمیان ہے نہ چاند دونوں کے درمیان ہے بھائی. سورج سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ بھائی چاند بھی ایک گیند کی شکل میں, زمین بھی ایک گیند کی شکل میں, ادھر سے ٹارچ کی روشنی پڑ رہی ہے, تو دیکھو چاند کا یہ والا آدھا حصہ کیا ہوگا, روشن, لیکن اس روشن میں سے آدھا تو پیچھے کی جانب ہے, وہ تو آپ کو نظر نہیں آئے گا, ادھر سے کتنا نظر آئے گا, آدھا, یعنی آدھے کا بھی آدھا نظر آ رہا ہے گویا آپ کو, آدھا چھپا ہوا ہے وہ بھی روشن ہے. چاند اس وقت بھی پورا روشن, ایک جانب اس کی پوری روشن ہے, لیکن آپ کو آدھی دکھائی دے رہی ہے اور آدھی روشن دوسری طرف ہے, وہ آپ کو دکھائی ہی نہیں دے رہی. تو اس کو کیا کہتے ہیں, وقت تربیع, گویا چاند کا چوتھا حصہ آپ کو نظر آ رہا ہے اس وقت. سورج سمجھ, جسے ہم آدھا کہتے ہیں یہ دراصل کتنا ہے, چوتھا حصہ, اور جسے ہم پورا کہتے ہیں وہ دراصل آدھا چاند ہے, آدھی ایک جانب اس کی روشن ہے. سورج سمجھ میں آ گئے. تو معلوم ہوا تربیع کے وقت کبھی بھی چاند گرہن نہیں ہوگا, کیونکہ زمین اس وقت ان دونوں کے درمیان میں نہیں ہے, بلکہ دونوں سورج کے آمنے سامنے ہیں. سورج سمجھ میں آ گئی اچھی طرح کہ نہیں آئی سمجھ میں؟ آ گئی ہے. چلیے, یہ تو خیر سائنس کی باتیں تھیں. کہتے ہیں ولا شیء من القمر بمنخسف بالضرورتی, اور چاند کوئی بھی چاند جو ہے اس کو گرہن لگنے والا نہیں ہے, بالضرورتی یقینی طور پر, بدیہی طور پر. بھائی کس وقت چاند کو گرہن نہیں لگنے والا؟ کہتے ہیں وقت تربیعی, تربیع کے وقت میں. دیکھو ایک معین وقت میں نفی کر دی چاند سے گرہن کی بھائی, تربیع کے وقت میں کبھی بھی چاند کو گرہن نہیں لگے گا, قطعی طور پر, یقینی اور بدیہی طور پر. اور جس وقت زمین حائل ہو ان دونوں کے درمیان, چاند اور سورج کے درمیان, اس وقت چاند کو قطعی طور پر کیا لگے گا, گرہن اسی وقت لگے گا بھائی، اسی وقت لگے گا. اچھا بھائی یہ تھا وقتیہ مطلقہ. بھائی اس کو وقتیہ مطلقہ کیوں کہتے ہیں؟ وجہ تسمیہ کیا ہے؟ بھائی وقتیہ وہ تو نام سے پتا چل گیا کہ اس میں ایک وقت معین کی قید ہوتی ہے. کس کی قید ہوتی ہے؟ وقت معین کی قید ہے، یہ ہے اس لیے وقتیہ. اور مطلقہ اس کو کیوں کہتے ہیں؟ مطلقہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں لا دوام کی قید نہیں ہے. بھائی اس میں لا دوام کی قید نہیں ہے. آگے آئیں گے بعض فضیے ان میں لا دوام کی قید ہوگی کہ دائمًا نہیں. کون سی قید ہوگی؟ لا دوام کی. اس میں لا دوام کی قید نہیں ہے اور ان میں قید ہوگی بھائی، تو اس لیے اس کو مطلقہ کہا. تو یہ ہے وقتیہ مطلقہ. وقتیہ اس لیے کیونکہ اس میں وقت معین کی قید ہے، اور مطلقہ اس لیے کیونکہ اس میں لا دوام کی قید نہیں ہے، یہ مطلق ہے بھائی. والسادسۃ المنتشرۃ المطلقۃ، اور چھٹا جو ہے بسائط میں سے وہ منتشرہ مطلقہ ہے. وہی التی حکم فیہا، اور یہ وہ قضیہ ہے جس میں حکم لگایا جائے بضرورت ثبوت المحمول للموضوع، موضوع کے لیے محمول کے ثبوت کے ضروری ہونے کا، او نفیہ عنہ یا اس سے نفی کا، فی وقت غیر معین من اوقات الذات، کسی غیر معین وقت کے اندر، من اوقات الذات اس ذات کے اوقات میں سے، اس ذات کے اوقات میں سے کسی غیر معین وقت میں محمول کا ثبوت موضوع کے لیے ضروری ہوگا. اسی طرح کسی غیر معین وقت کے اندر محمول کی نفی موضوع سے ضروری ہوگی. بھائی توجہ ہے سبق کی طرف، موضوع کا محمول کا ثبوت موضوع کے لیے ضروری ہوگا کسی غیر معین وقت میں، اور اسی طرح محمول کی نفی موضوع سے ضروری ہوگی کسی غیر معین وقت کے اندر. بھائی نحو کل حیوان متنفس بالضرورت وقتا ما، جیسے آپ کہتے ہیں کل متنفس کا معنی ہے سانس لینے والا. نفس کس کو کہتے ہیں؟ سانس. ایک ہے نفس جس میں فا ساکن ہے وہ ذات کو کہتے ہیں، اور ایک ہے نفس فا پر فتحہ ہو تو یہ کس کو کہتے ہیں؟ سانس کو. تو متنفس کا کیا معنی؟ سانس لینے والا. کہتے ہیں بھائی کل حیوان متنفس بالضرورت، ہر حیوان سانس لینے والا ہے، بالضرورت قطعی طور پر یقینی طور پر، وقت ما کسی نہ کسی وقت میں، کسی نہ کسی وقت میں وہ سانس لینے والا ہے یقینی طور پر. بھائی دیکھیے ہم سانس لیتے ہیں، یہ جو آپ سانس لیتے ہیں سانس، ہوا آپ اندر کو کھینچتے ہیں بھائی، یہ ہے سانس لینا. یہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ سانس لے. پھر دوبارہ کیا کریں گے ہم؟ اس یہ جو ہوا سینے میں لے گئے اسی ہوا کو باہر نکالیں گے. یہ ہم اس وقت اب سانس نہیں لے رہے، یہ تو ہم وہ ہوا اسی کو خارج کر رہے ہیں. تو یہ جو ہم ہوا اندر کھینچ رہے ہیں یہ سانس لے رہے ہیں، اور جس وقت باہر نکال رہے ہیں اس وقت سانس لے رہے ہیں یا اسی کو باہر نکال رہے ہیں؟ باہر نکال رہے ہیں. تو سانس جس وقت ہم ہوا کو کھینچ رہے ہیں پھیپھڑوں میں لے کر جا رہے ہیں یہ ہے سانس لینا، اور پھر اس کو نکال رہے ہیں تو اس وقت سانس نہیں لے رہے، پھر جب اس کو نکال لیں گے پھر سانس کھینچیں گے اندر، پھر اس کو نکال لیں گے پھر سانس کھینچیں گے پھر اس کو نکال دیں گے. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو جس وقت ہم سانس لے رہے ہیں کیا مانا؟ جب ہوا کو کھینچ کر پھیپھڑوں میں لے جا رہے ہیں یہ ہے سانس لینا، اس وقت ہم سانس لے رہے ہیں، اور جس وقت اس کو خارج کر رہے ہیں اس وقت سانس نہیں لے رہے بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو ہم سانس لیتے ہیں کسی وقت میں, اور کسی وقت میں ہم سانس نہیں لیتے. سورج سمجھ میں آ رہی ہے, کسی وقت سانس لے رہے ہیں کسی وقت نہیں لے رہے. کچھ لمحوں کے لیے سانس کھینچا, سانس لیا, پھر رکے, سانس کو نکالا, سانس پھر نہیں لے رہے, پھر وہ سانس لیا. تو یہ اسی طرح چلتا ہے سلسلہ بھائی, سانس لے رہے ہیں پھر نہیں لے رہے, پھر لے رہے ہیں سانس پھر نہیں لے رہے. تو یہ معنی ہے کلو حیوان متنفس بضرورت وقتا ما, ہر حیوان سانس لینے والا ہے قطعی طور پر, یقینی طور پر, بدیہی طور پر, جو بھی ترجمہ آپ کر لیں, بدیہی طور پر, وقتا ما, کسی وقت, کسی نہ کسی وقت میں, یا کسی غیر معین وقت میں. اسی کو آپ آگے کیا ہے, ولا شیء من الحجر بمتنفس بالضرورت وقتا ما, اور حجر میں سے کوئی بھی وہ سانس لینے والا نہیں ہے بالضرورت, یقینی طور پر, بدیہی طور پر, وقتا ما, کسی نہ کسی وقت میں. تو حجر سے سانس لینے کی نفی کی قطعی طور پر, لیکن کسی معین وقت میں یا غیر معین وقت میں, غیر معین وقت میں, وقت اما, کسی بھی کسی وقت بھائی, کسی نہ کسی وقت. تو یہ ہے منتشرہ مطلقہ. منتشرہ کیوں کہتے ہیں, کیونکہ اس میں معین وقت کی قید نہیں ہے, بلکہ کس کی قید ہے, غیر معین وقت کی. تو غیر معین وقت میں تو محمول کا جو ثبوت تھا موضوع کے لیے, کس کا, محمول کا جو ثبوت ہے موضوع کے لیے وہ ضروری تھا, لیکن جب وقت ما کہا تو وہ جو محمول کا ثبوت موضوع کے لیے ضروری تھا وہ منتشر ہو گیا اوقات غیر معینہ میں. کس میں منتشر ہو گیا, پھیل گیا بھائی, کیا ہو گیا, پھیل گیا اوقات غیر معینہ کے اندر بھائی. اگر وقت معین ہوتا تو اسی وقت ثبوت ضروری ہوتا, اسی وقت نفی بھی ضروری ہوتی, لیکن یہ تو کس کی, اس کی قید لگا دی انہوں نے غیر معین وقت کی. تو غیر معین وقتوں کے اندر وہ ثبوت محمول کا موضوع کے لیے ضروری ہوا. تو یہ ثبوت محمول جو ہے موضوع کے لیے یہ منتشر ہو گیا اوقات غیر معینہ کے اندر بھائی. سمجھ میں آیا بھائی, منتشر ہونے کا کیا معنی ہے, پھیل جانا بھائی, بکھر جانا. سورج سمجھ میں آ گئے, تو یہاں بھی اسی وجہ سے اس کو منتشرہ کہتے ہیں کہ محمول کا جو ثبوت ہے موضوع کے لیے اس کا ضروری ہونا وہ منتشر ہو گیا اوقات غیر معینہ میں. اور مطلقہ اس کو کیوں کہتے ہیں, مطلقہ اس لیے جیسے اوپر والے میں وجہ ذکر ہوئی تھی کہ وہ اس میں لا دوام کی قید نہیں, اسی طرح اس کے اندر بھی لا دوام کی قید نہیں ہے. آگے آئے گی قسم جس میں لا دوام کی قید ہوگی بھائی, لیکن اس کے اندر لا دوام کی قید نہیں, اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں, منتشرہ مطلقہ کہتے ہیں بھائی. سورت سب کو سمجھ میں آ گئی بھائی اچھی طرح. تو آج ہم نے یہ تین مزید جو ہیں بسائط پڑھ لیے, ایک عرفیہ عامہ, ایک وقتیہ مطلقہ, اور ایک منتشرہ مطلقہ بھائی. عرفیہ عامہ بھائی جس کے اندر محمول کا ثبوت موضوع کے لیے دائمن ہو جب تک وہ موصوف ہے, کس کے ساتھ, وصف عنوانی کے ساتھ, یا اور اسی طرح نفی بھی ضروری ہے جب تک وہ موصوف ہے, کس کے ساتھ, وصف عنوانی کے ساتھ. اور وقتیہ مطلقہ جس میں محمول کا ثبوت موضوع کے لیے ضروری ہو کسی معین وقت کے اندر, اور اسی طرح محمول کی نفی موضوع سے ضروری ہو کسی معین وقت کے اندر. بھائی وہی موجبہ اور طالبہ دونوں کو میں الگ الگ ذکر کر رہا ہوں. محمول کا ثبوت موضوع کے لیے ضروری ہو کسی معین وقت میں, اور اسی طرح محمول کی نفی موضوع سے ضروری ہو کسی معین وقت میں. یہ ہے وقتیہ مطلقہ. اور ایک ہے منتشرہ مطلقہ, کہ محمول کا ثبوت موضوع کے لیے ضروری ہو کسی غیر معین وقت میں، اسی طرح محمول کی نفی موضوع سے ضروری ہو کسی غیر معین وقت میں. بھائی چلیے بس بھائی، ھذا هو المرام واللہ اعلم بحقیقۃ الکلام. جی بات سمجھ میں آ گئی، کوئی مشکل تو نہیں؟ بس جب قید بدلیں گے اس کے مطابق قضیہ بدل جائے گا. بدوام کی قید لگا دو تو وہ کوئی اور صورت بن جائے گی، آپ پھر دیکھیں کون سا والا یہ بن گیا ہے. بے ضرورت کو ہٹا دیں، بے دوام لگا دیں. وقتاً ما، بھائی وقتاً نکرہ آیا اور کبھی تو، اور نکرہ غیر معین ذات کے لیے آتا ہے. نکرہ کس پہ دلالت کرتا ہے؟ بھائی میں کہتا ہوں رجلن، معلوم ہوا کوئی غیر معین آدمی ہے، اور جب میں کہوں گا الرجل تو معلوم ہوا کوئی متعین آدمی ہے. تو یہاں وقتاً نکرہ آیا اور اس نکرہ کی صفت کبھی ما لائی جاتی ہے، ما، اور یہ بھی نکرہ ہے، تو اس کے اس نکرہ میں جو ابہام تھا اس کی تاکید کے طور پر لایا جاتا ہے. بھائی وقتاً کسی وقت، وقتاً ما کسی بھی وقت، تو اس کے ابہام کو میں یہ تاکید پیدا کر دیتا ہے، یا یوں کہ اس میں اور ابہام پیدا کر دیتا ہے. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ وقتاً موصوف ہے، نکرہ ہے، اور ما اس کی صفت ہے. بھائی